الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. دنیا رنگ و بو میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بنتا ہے، کچھ نہ کچھ مٹتا ہے، کارگئے حیات کا یہ نظام ہے. اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تبدیلی کے عمل جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے. اس کائنات بسیط کو اللہ کریم نے فضول پیدا نہیں فرمایا، اس کی تخلیق کا یقیناً مقصد ہے. اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہ ساری کائنات اس کے آگے بچھا دی. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہاری ضرورت کے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرما دیا. اس طرح مختلف آیات میں چاند، سورج، ستارے، ساری کائنات کی توجہ کا مرکز بنی آدم ہے. بنی آدم کی تخلیق معرفت الہی کے لیے ہے، اللہ کی عظمت سے آشنا ہونے کے لیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے. اور اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر نبی نے معرفت الہی کی طرف دعوت دی، تاں کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس شان کے ساتھ مبعوث ہوئے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. ہمیشہ کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی رحمت بن کر تشریف لائے. اور انسانیت کا درد لے کر مبعوث ہوئے، تمام نوع انسانی کو حق کی طرف دعوت دی، تمام نسل انسانی کے لیے باب رحمت کو با رکھا. اور ارشاد باری ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ بنی انسان کو، نوع انسانی کو، بنی آدم کو جہاں بھی ٹھوکر لگتی ہے اس ٹھوکر کا دکھ محسوس فرماتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال زمانہ اقدس میں بھی مخالفت بھی رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں بھی پہنچائی گئیں، بہتان بھی لگائے گئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ایک مزاج بن جاتا ہے. جب وہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں تو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے خلاف زبانی بھی اور عملی بھی برائی کو رواج دیتے ہیں، شرم و حیا کے خلاف بے حیائی کو رواج دیتے ہیں. یہ ان کی بدنصیبی ہے. اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس سے نہ کوئی اللہ کریم کا نقصان ہوتا ہے اور نہ عظمت نبوت متاثر ہوتی ہے بلکہ ایسا کرنے والا اپنے لیے دوزخ کے اسفل السافلین میں جگہ بناتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی دنیا بھی تاریک ہوتی ہے اور آخرت بھی. آج کل جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور ملک عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ شاید اکثریت نے ایسے محسوس کر لیا کہ ابھی ہوا ہے یا ابھی نہیں ہوا, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن عہد نبوی میں ہوا, جان ساران نبوت نے اس کا جواب دیا. کعب بن اشرف یہودی نے توہین آمیز کلمات کہے اور مسلسل کہنے شروع کیے. یہود کے قبیلے کا سردار تھا اور بڑے محفوظ قلعے میں رہتا تھا, لیکن جان ساران نبوت نے وہیں اسے واصل جہنم کر دیا. اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے جو عہد رسالت میں ملتا ہے کہ جس کسی نے ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تان ترازی کی یا پھر اس جو اس نے کہا اسے اس نے تسلسل دیا اور مسلسل کرتا چلا گیا, تو اس سے اس کی زندگی ختم کر دی گئی, اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا. بعد میں آنے والے زمانوں میں بھی یہ ہوتا چلا ہے اور یہاں کی تاریخ میں موجود ہے کہ لاہور کے ایک ہندو نے شان اقدس میں گستاخانہ ایک کتابچہ شائع کیا اور اسے ایک عام مسلمان نے جو بظاہر نہ ملا تھا نہ مولوی تھا نہ اس کے داڑھی تھی نہ شاید وہ شاید پکا نمازی بھی تھا یا نہیں, لیکن مسلمان تھا اور اسے اپنے نبی سے عشق تھا, اس نے اسے واصل جہنم کر دیا. اور بڑا عجیب واقعہ تھا کہ بڑے بڑے جو مسلمان وکلاء تھے وہ جمع ہوئے اور اس کا مقدمہ لڑا گیا. سب نے اسے مشورہ دیا کہ تم انکار کر دو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تو ہم تمہیں تمہارے مقدمے میں اتنی جان نہیں ہے, ایسے کوئی گواہی ایسی شہادتیں اگر تم خود قبول نہ کرو تو ایسی جاندار شہادتیں نہیں ہیں کہ آپ کو سزا ہو. حکومت انگریز کی تھی, لیکن اس نے کہا نہیں, میں نے ایک نیکی کی ہے, میں اس نیکی کا انکار کر دوں. میں نے کیا ہی جان دینے کے لیے, تو میں جان بچانے کے لیے جس بات کا مجھے اللہ سے اجر ملنا ہے میں اس بات کا انکار دوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو پھر مجھے اجر کون دے گا. فرد قیامت اللہ کریم فرمائے کہ تم تو کہتے تھے میں نے نہیں کیا, پھر کیا لینے آیا. تو چنانچہ انہیں پھانسی کی سزا ہوئی, شہید ہوئے. یہ میرے خیال میں اس انگریزی دور سے لے کر آج تک ان گزشتہ 200 سالوں میں بھی متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں, صرف ایک نہیں کا میں نے تو حوالہ دیا, متعدد ملتے ہیں. لیکن یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ عہد رسالت بنائی میں ہوا, محبتوں کے عروج کا زمانہ تھا, جس نے زبان کھولی اس کی زبان کٹ گئی. بعد میں بھی آج تک ہوتا آیا, اور جب کسی نے زبان کھولی تو کوئی جلوس نہیں ہوئے تھے, کوئی جلسے نہیں ہوئے تھے, کوئی شور نہیں مچا تھا. کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کہیں شور مچا ہو یا کوئی جلوس نکلے ہوں یا جلسے ہوئے ہوں, ایسا نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ ہم اس درجے پہ چلے گئے ہیں کہ ہم میں وہ جرات ایمانی نہیں رہی, نہ وہ ہمارا رشتہ رہا, نہ وہ تعلق رہا, تو اب ہم نے جلسوں پہ جلوسوں پہ کفایت کر لی ہے. اور پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مغرب کا کوئی ملک یا مغرب کا کوئی اخبار یہ گستاخی کرتا ہے تو دکانیں اور بسیں یہاں مسلمانوں کی جلا دی جاتی ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ اس میں اہل مغرب کا کیا بگڑا؟ یہاں کتنا نقصان ہوا, کتنی جانیں ضائع ہوئیں, کتنے لوگ مارے گئے, کتنے گھر اجڑے, کتنے غریب لوگ جنہوں نے ادھار پہ قسطوں پہ گاڑیاں لے رکھی کہ ان کی جلا دی گئیں, کتنے لوگوں کی کاریں گاڑیاں توڑ دی گئیں, کتنی دکانیں لوٹ لی گئیں. کمال ہے, جرم کس نے کیا, سزا کس کو مل رہی ہے, یہ کون سی محبت ہے, یہ اس کا کیا تقاضا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی سرے سے کلمے سے انکار کرتا ہے تو اس پر کچھ بھی فرض نہیں ہے. اس کے ساتھ اسے کلمے کا قائل کرنے کی کوشش یا محنت کی جائے گی. ایک ہی بات پہ اس کے ساتھ اصرار رہے گا کہ اللہ اسے توفیق دے تو پیار سے, محبت سے, عمل سے, زبان سے, تحریر سے, تقریر سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس کے نصیب میں ہو تو مسلمان ہو جائے. کافر کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے ایمان دے دے جب تک وہ مر نہیں جاتا. اور کچھ تو اس پہ فرض نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کلمہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے سارے اپنے اختیارات سلب کر لیتا ہے, بندے کے پلے کچھ نہیں بچتا. الوہیت کی ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں, اس کی اپنی بڑائی, اس کی اپنی رائے, اس کی اپنی ذاتی پسند یہ ختم ہو جاتی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں اتنا بڑا حاکم ہوں, میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں, میں اتنا بڑا سیٹھ ہوں, میں اتنا بڑا عالم ہوں, یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. ساری بڑائیاں صرف اللہ کے لیے رہ جاتی ہیں. اور کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اس میں بھی اس کی رائے ختم ہو جاتی ہے. وہ سارا اختیار چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. سوچنا یہ چاہیے کہ میرے سمیت ہم سب نے عظمت کی ساری باتیں اللہ کے سپرد کر دی, زندگی کے سارے کام کیسے کرنے ہیں, کون سے کرنے اور کون نہیں کرنے, یہ سارا کچھ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر لیا. یہ ایک وعدہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اب سے جب سے مجھے کلمہ نصیب ہوا تا دم آخر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ الوہیت صرف اللہ کے لیے. اور کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ اختیار محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. مجھے سمجھ آئے اطاعت کروں گا, نہ سمجھ آئے اطاعت کروں گا, میری سمجھ میں بات آئے مانوں گا, میری سمجھ میں نہ آئے مانوں گا. کیا ہم اپنا وعدہ ایفا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری معیشت اسلامی ہے؟ کیا ہمارا کردار اسلامی ہے؟ کیا ہماری سوچیں اسلامی ہیں؟ کیا جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ شرعی حدود کے اندر ہے؟ ایک کافر نے گستاخی کا ارتکاب کیا تو ہم اتنے سیخ پا ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد جو گستاخیاں ہم کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے اگلے دن مجھے یاد نہیں خط لکھا یا کوئی صاحب ملے کہ جی میرے لیے دعا کرے میں نماز پڑھوں. میں نے کہا میری دعا سے کیوں پڑھو گے آپ؟ اللہ کے حکم سے آپ اللہ نے حکم دیا پڑھو آپ نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی اور پڑھنے کا حکم دیا آپ نہیں پڑھتے، تو میں کس باغ کی مولی ہوں کہ میرے کہنے سے آپ پڑھنے لگ جاؤ گے؟ نہیں، اگر آپ اللہ کریم کی بات آپ پر اثر نہیں کر رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ پر اثر نہیں کر رہے، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ میں کہوں گا تو آپ نماز پڑھنے لگ جائیں؟ تو جب ہم احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اسے کیا آپ گستاخی نہیں سمجھتے؟ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک گستاخی کافر کرتا ہے وہ کافر ہے، اور ایک گستاخی مومن کرتا ہے جو دعوی ایمان رکھتا ہے، تو زیادہ مجرم کون ہے؟ تو پھر اپنے خلاف جلوس نکالو میرے بھائی، اپنے لیے ملامت کے نعرے لگاؤ. اور جب ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اطاعت چھوڑ دی تو کافر کو بھی جسارت ہوئی کہ ان میں تو جان باقی نہیں ہے، یہ تو ایک قوم بن گئے ہیں، ایک قبیلہ بن گئے ہیں کہ اس کا نام مسلمان ہے، ان میں وہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، ان میں تو ایک رسم رہ گئی ہے اور یہ گنتی کے مسلمان ہیں، مردم شماری میں مسلمان ہیں، ورنہ وہ بات نہیں ہے. یہ اپنی دکان پہ بیٹھ جائیں تو ساری نمازیں گزر جائیں تو ان کا کام ختم نہیں ہوتا، یہ اپنے کام میں حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں کرتے. اب جو آدمی حرام کھانے سے نہیں ڈرتا، اس سے کس نیکی کی توقع کی جا سکتی، کس خیر کی توقع کی جا سکتی؟ تو پھر میری ذاتی رائے میں تو اگر یہ جلسے اور جلوس جو ہیں یہ اصلاح کا پہلو ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کے خلاف جلوس نکالنے چاہیے. اور یہ دوسری بات بھی کم از کم میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یورپ کے کسی اخبار نے گستاخی کی ہے تو پرویز مشرف کی حکومت ختم کر دینی چاہیے. مجھے کوئی پرویز مشرف سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ اتنا لمبا چکر کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر حکومت ٹھیک نہیں چل رہی تو سیدھا سیدھا حکومت سے بات کرو، بھیا ٹھیک ہو جاؤ یا اسے ختم کیا جائے، اس میں اتنا لمبا چکر کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا دکھ درد ہمیں حضور کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ ہم کسی حوالے سے حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں یا خود لینا چاہتے ہیں. تو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے عظمت رسالت کو ذریعہ بنانا، یہ بجائے خود ایک گستاخی نہیں ہے کیا؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد نکالنے کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عظمت رسالت کو ہدف بنائیں اور وہ بہانہ بنا کر لے آئیں؟ میرے خیال میں تو ہمیں اپنے دعوے اسلام پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اگر ہم بحثیت مسلمان ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو کافر سے کون شکوہ کرے گا؟ کافر کو بھی تو تب ہی جرات ہوتی ہے کہ 56-57 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں. اگر اتنی ریاستیں عظمت رسالت کے تحفظ پہ متحد ہو جائیں تو کون گستاخی کی جرات کر سکے؟ اگر یہ ساری ریاستیں خود اپنا نظام، اپنی زندگی، اپنا کاروبار حکومت ہی حضور کی پسند کے خلاف چلا رہے ہیں تو کوئی کافر بھونکتا ہے تو کتا تو بھونکے گا ہی. وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ کتا بندے کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی کہ کتے کا کام ہے کاٹنا، بندہ کتے کو کاٹے تو خبر بنتی ہے کہ عجیب بات ہوئی ہے، بندے نے کتے کو کاٹ کھایا. وہی مسئلہ یہاں ہے، کافر گستاخی کرتا ہے وہ اتنی عام نہیں ہے جتنی کلمہ گو گستاخی کرتا ہے. آپ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو اس کا دکھ کیوں نہیں ہوتا کہ مجھ سے دامان رحمت کیوں چھوٹ رہا ہے؟ اور اگر مسلمانان عالم اس بات پہ آ جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. یہ سارے فرقے کس بات کے ہیں؟ ہر کوئی اپنی منوانا چاہتا ہے. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ, کسی بات میں اختلاف ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو, بارگاہ رسالت میں آؤ, مرکز ہے تمہارے پاس, اختلاف ختم ہو جائے گا. اور عجیب بات ہے کہ اختلاف اصول میں ہو تو وہ اختلاف ہوتا ہے, فروعات کا اختلاف, نام کا اور لغت کا اختلاف ہوتا ہے, عملاً وہ اختلاف نہیں ہوتا. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز میں رفع یدین فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز میں ایک ہی دفعہ رفع یدین فرمایا پھر نہیں فرمایا, یہ دونوں باتیں ثابت ہیں. اب ایک آدمی, ایک مسلمان ہر تکبیر پہ رفع یدین فرماتا ہے تو حضور کی ایک ادا کی پیروی کر رہا ہے, ایک صرف پہلی تکبیر پہ رفع یدین کرتا ہے تو حضور ہی کی ایک دوسری ادا کی پیروی کر رہا ہے, یہ تو اختلاف تو نہیں ہے. اختلاف تو تب تھا کہ کوئی انکار کر دیتا کہ نماز سے پہلے تکبیر ہے ہی نہیں, یہ اللہ اکبر نہیں کہا حضور نے, یہ تو اختلاف ہو گیا. جب اس پہ سارے متفق ہیں, حضور نے آمین فرمایا سورہ فاتحہ کے بعد, اب بلند آواز میں بھی ثابت ہے اور خاموشی سے بھی ثابت ہے. کچھ بلند آواز میں کہہ لیتے ہیں وہ ایک ادا کی پیروی کر لیتے ہیں, خاموشی سے کہتے ہیں وہ دوسری ادا کی پیروی کر. فقہا میں جو اختلاف ہے یہ ترجیح کا ہے, یہ سمجھ لیجئے. ائمہ اربعہ میں جو اختلاف ہے یہ ترجیح کا ہے, یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حضور نے آخر میں اس پر عمل فرمایا اور یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. انکار ایک دوسرے کا ائمہ اربعہ نہیں کرتے, اصول میں اختلاف نہیں کرتے, فروعات تشریحات جو ہیں ان میں بھی اختلاف نہیں ہے. کسی نے ایک ادا اختیار کر لی, کسی نے دوسری ادا اختیار کر لی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اداؤں پر عمل ہو گئی, تو کوئی لڑنے کی بات نہیں. اب اصول کی بات ہے, کسی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے تو یہ اصول کا اختلاف, کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اصول کا اختلاف. تو جب اصول کے اختلاف میں آئے تو گنے چنے فرقے رہ جاتے ہیں, اور فروعات کو اہمیت دیں تو پھر ہر گھر ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. تو یہ کیوں روز ایک نیا فرقہ بنتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اپنی پسند پہ عمل کرتے ہیں اور مرکز سے معروم ہو جاتے ہیں. فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ, بارگاہ الوہیت میں آؤ, بارگاہ رسالت میں آؤ, اختلاف ختم, اپنی پسند چھوڑ دو, حضور کی پسند اپنا لو, اختلاف ختم ہو جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کو حکومت وقت کو ہٹانا ہے تو وہ سیدھا سیدھا میدان میں اترے اور حکومت کو للکارے, بھائی تم غلط کر رہے ہو, ہم تمہیں نہیں مانتے, ہم تمہارے خلاف میدان میں نکل رہے ہیں, ہم تمہارا نظام ختم کر دیں گے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آڑ تو لیں عظمت رسالت کی اور اسے لے جائیں حکومت کے خاتمے کی طرف. تو جو کچھ یہ ہو رہا ہے کم از کم میں اسے صحیح نہیں سمجھتا, یہ طریقہ کار نہیں ہے, اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, یہ درست نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اب اس ایک آدمی کو دیکھ لیجئے کہ جس نے ہندو کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا, تو جان بچانے کے لیے بھی اس نے مجسٹریٹ کے سامنے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا. اس نے کہا کیوں کہوں, میں نے کیا ہے, اس نے میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی, میں نے اسے قتل کر دیا, بات ختم, میں نے ٹھیک کیا ہے. اسلام کی حکومت ہوتی تو مجھے انعام ملتا, حکومت کافر کی ہے انگریز کی ہے, وہ مجھے سزا دے گا, انعام ملے یا سزا ملے میں حاضر ہوں. یہ تو ہوئی نا بات. اب یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یورپ کے ایک اخبار نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے اور اس لیے موجودہ حکومت کو ہٹا دیا. یہ کون سی, یہ کس طرح سے دلیل بنتی ہے, آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ بھی اگر حکومت ٹھیک نہیں ہے تو یہ آج ایک دن میں تو بگڑ نہیں گی, روز اول سے ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کا مقابلہ کریں. حکومت کے پاس سے تو آپ وظیفے لے رہے ہیں, لاکھوں روپے ماہانہ لے رہے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, آدھے ملک پر حکومت کر رہے ہیں, آدھی حکومت تو ہے آپ کی, تو پھر آدھی حکومت کو ہٹانے کے لیے آپ اتنا لمبا چکر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اور اگر واقعی یہ متحدہ مجلس عمل یا متحدہ اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہتی ہے, انہیں تو جلوس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسمبلی میں چار پانچ سیٹیں حکومت کے پاس زیادہ ہیں, باقی ساری ان کے پاس ہیں, یہ استعفے دے دیں, حکومت دھڑام سے گر جائے گی, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, حکومت قائم رہ ہی نہیں سکتی. بائی الیکشن ہوتے ہیں لیکن اتنے بائی الیکشن نہیں ہوتے کہ آدھی اسمبلی استعفیٰ دے دے تو آدھی اسمبلی کے بائی الیکشن ہو جائے. کوئی دنیا کے اور بین الاقوامی قوانین بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اگر استعفے دے دیں تو وظیفے ختم ہو جائیں گے, جو لاکھوں روپے روزگار مہینے ان کے گھروں میں آتے ہیں, ادھر تو اپنے خاندان سمیت لوگ گھسے ہوئے ہیں, بیوی بچوں کو لے کر لے رہے ہیں, ایم این اے بنے ہوئے ہیں اور سینیٹر بنے ہوئے ہیں, ادھر نعرے بازی ہو رہی ہے, ادھر حضور کی محبت کا غلبہ ہو گیا ہے, کمال ہے. وہاں آپ کو حضور کی محبت کیوں یاد نہیں آتی؟ جب غریب آدمی پر پٹرول کو چار گنا بڑھا دیا گیا, چینی کی قیمت دس گنا بڑھا دی گئی, تو آپ نے احتجاج نہیں کیا. اور جب اسمبلی میں آپ کی تنخواہیں تین گنا بڑھا کر پچھلے سال سے آپ کو ایریئر دیے گئے, تو وہ کیا حلال تھے, وہ جائز تھے, وہ صحیح ہیں؟ کوئی رعایت پبلک کو ملتی ہے تو کہتے ہیں اگلے جون سے, اگلے مالی سال سے شروع ہوگی. اسمبلی والوں کو جو رعایتیں ملی وہ پچھلے سال سے شروع ہوئیں. وہ سارے ایریئر تو تمام علماء نے, تمام نیک اور پارسا لوگوں نے جو اسمبلی میں سینٹ میں بیٹھے ہیں, بیوی بچوں سمیت وصول کر لیے. وہاں تو یہ نہیں کہا کہ یہ سارے فنڈز تو وہ ہیں جو غریب کی جیب سے آتے ہیں, ہم یہ کیوں کھائے, کیوں بڑھا رہے ہیں یہ آپ؟ اور پھر کسی لیڈر کا نہ بیٹا مرتا ہے, نہ گاڑی جلتی ہے, نہ دکان جلتی ہے, نہ خود اسے کوئی لاٹھی لگتی ہے, نہ اس پر کوئی آنسو گیس پھینکی جاتی ہے. عزت و احترام سے اسے گھر بٹھا دیا جاتا ہے, اور جو لوگ بیچارے غریب بھوک کے مارے گھروں سے نکلتے ہیں, ان پر پولیس کی لاٹھیاں بھی برستی ہیں, جیل میں بھی جاتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں, گولی بھی چلتی ہے. آگے ہوتے ہیں لیڈران کرام, گولی پیچھے والے کو لگتی ہے. آگے گولی آگے سے آ رہی ہے, اگلے بندے کو نہیں لگتی, جو پیچھے غریب آ رہا ہے اسے جا کر لگتی ہے. تو یہ کوئی محبت رسول نہیں ہے, کوئی محبت دین نہیں ہے, بلکہ یہ نہایت بھونڈا طریقہ ہے دنیا کے کام نکلوانے کے لیے, دین کا اور محبت رسالت پناہی کا حوالہ دے کر اپنا مقصد حاصل کرنے کا. اسی لیے ہم نے نہ کسی جلوس میں شرکت کی ہے اور نہ ساتھیوں سے کہا ہے کہ کہیں جلوس میں شریک ہوں. یہ طریقہ ہی غلط ہے. میرے بھائی, پہلے اپنے آپ کا جائزہ لو, ہم کتنا ادب کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کا نبی حکم دیتا ہے, ہم خلاف ورزی کرتے ہیں, کیا یہ گستاخی نہیں؟ اپنے آپ کو ڈھالو اطاعت کے خانے, اپنے دل میں وہ محبت پیدا کرو جو اطاعت پہ مجبور کر دے, اپنے دل میں وہ جذبہ پیدا کرو. رہی یہ بات کہ اس ملک میں کیا ہوگا, یہ ملک انشاءاللہ باقی رہے گا, یہ ملک انشاءاللہ اسلامی ریاست بنے گا. اس ملک میں صرف اسلامی حکومت ملک میں نہیں ہوگی, برے صغیر میں ہوگی انشاءاللہ. اور یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز ہے, لیکن یہ مذاق مذاق میں نہیں ہوگا, اس میں بڑے لوگ شہید ہوں گے اور بڑے کافر واصل جہنم ہوں گے. یہ بڑا میدان لگے گا, بڑا میدان سجے گا, سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے گا. اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے دشمنوں کو خطرہ ہے انشاءاللہ. یہ ملک نہ صرف باقی رہے گا بلکہ یہ پورے برے صغیر کو پاکستان کی شکل دے دے گا, اور یہ پوری دنیا میں محبت رسول اور ارشادات رسول اور علوم دین بانٹے گا اور اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنے گا. یہی غزوۃ الہند بپا ہوگا, یہی نیک و بد کی تمیز ہوگی. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, اب تو ظاہری حالات بھی اسی طرف آ نہیں رہے, اب دنیا کی ساری باطل قوتیں بھی یہی جمگٹھے نہیں کر رہی. دنیا اپنے آپ کو فٹ رکھو اور تیار رکھو, کیا پتا کل ہی کام ہو جائے, کیا پتا سال میں ہو جائے, دس سال ہو جائے. اور اگر مر بھی گئے تو اس تیاری میں مر جانے والا بھی اجر سے محروم نہیں ہوگا, اللہ کریم اسے انہی لوگوں میں شمار کرے گا جو غزوۃ الہند میں شامل ہوں گے. اپنا فوکس اپنی اصلاح پہ رکھو کہ اللہ علم غلم کو پسند نہیں فرمائے گا, انہی کو یہ سعادت نصیب ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہوں گے, جن کے دل میں واقعی محبت ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول. یہ ضروری نہیں کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, کتنے کم لوگوں نے کتنی زیادہ فوجوں پر اللہ کی مدد سے فتح پائی, یہ تو ایک تاریخ بھری پڑی. یہ سارے اسلام کی بنیاد, سارے کفر کے مقابلے میں 313 صحابہ کرام نے رکھی. پوری دنیا پہ جو اسلام پھیلا اس میں پہلا مقابلہ جو قتال کا ہوا اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں 313 خوش نصیبی تھے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے, جتنے ہوں گے اللہ نے ان کی مدد فرمائے گا اور یہ ہو کر رہے گا, کب ہوگا یہ تو اس کے علم میں ہے. لیکن بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اس تیاری میں رہے کہ آج ابھی ضرورت پڑ جائے تو وہ ابھی سے تیار ہو. جو اس تیاری میں زندگی بسر کرتے ہیں اگر موت بھی آ گئی تو اپنے اجر سے خالی نہیں رہیں گے. اور جس طرح جہاد کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح جہاد کے لیے صحت کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح نیت اور ارادے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور نیت ہو تو پھر اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو اطاعت کے سانچے میں ڈھالا بھی جاتا ہے. جو خود ہی عملی زندگی میں حضور کی مخالفت کر رہے ہیں وہ حضور کے دین کے لیے جہاد کیا کریں گے. لہذا اپنے آپ پر فوکس کرو, بڑی بات ہے. اپنے ساتھیوں پر, احباب پر, اہل خانہ پر فوکس کرو, بڑی بات ہے. اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, ایک ایک لمحے کو صرف کرو, ضائع نہ کرو. یہ جو ایک محاورہ ہے جی وقت پاس کر رہا ہوں, وقت تو خود بخود گزر جاتا ہے, آپ کے روکنے سے رکتا نہیں ہے. آپ وقت کو پاس نہ کریں, وقت کو استعمال میں لائیں. جو فرصت کے لمحات ہیں انہیں استعمال کریں. آج اگر عقل سلامت ہے, صحت سلامت ہے, اعضاء و جوارح سلامت ہیں, تو آج عملی زندگی میں اپنے آپ کو عمل کے سانچے میں ڈالیں, ویسے وقت کو نہ گزاریں. ہم وقت کو پاس نہیں کرتے, وقت ہمیں پاس کر جاتا ہے, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. وقت تو گزر رہا ہے, اللہ کا نظام ہے, اس نے اپنا چلایا ہوا اور چلتا رہے گا. ایک ایک لمحے کو استعمال میں لاؤ, ایک ایک لمحے کو درود و سلام سے مزین کرو, ایک ایک لمحے کو سجدوں سے آراستہ کرو, ایک ایک لمحے کو رزق ہزار حلال کی تلاش میں صرف کرو, ایک ایک لمحے کو نیکی میں صرف کرو, ایک ایک لمحے کو برائی سے بچنے کے لیے صرف کرو, ایک ایک لمحے کو گن گن کر صرف کرے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسی روشن اسلامی حکومت بنے کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ ٹیڑھی نظر سے مدینہ منورہ کی طرف دیکھ بھی سکے. غریبوں کی بسیں جلانے اور غریبوں کی دکانیں لوٹنے اور شہری نظام درم برم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ شرن جائز نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. حکومت سے کسی کو اختلاف ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ضرور اپنے اختلاف کا اظہار کرے, لیکن یہ کیسا اختلاف ہے کہ جو لیڈر اختلاف کے لیے آگے لگے وہ کھاتے وہیں سے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں؟ یہ کون سا اختلاف؟ ساری فیسلٹیز, سارے وظیفے وہیں سے لے رہے ہیں, گاڑیاں سرکاری لیے پھرتے ہیں, علاج سرکاری. 9-9 لاکھ کا ایک ایک مولانا کا بل آتا ہے اسمبلی سے جو دوائیں لی ہیں صرف. پتہ نہیں کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں, ایسی کوئی بیماری ہم نے نہیں سنی کہ ایک سال میں 9 لاکھ کی دوائی کھا گئے. پتہ نہیں وہاں سے لے کر باہر بیچتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں سڑکوں پہ نکل جاؤ. یار یہ ساری حقیقتیں ہیں, میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقتیں تو سامنے ہونی چاہیے. اگر اسمبلی میں ایک سہولت ہے کہ یہاں سے ایم این اے کو مفت دوا ملتی ہے تو وہ دوائیں لے کر آگے کاروبار شروع کر دے, وہاں سے لیتا رہے بیچتے. یہ تو غریب آدمیوں کا, ہم ہی ٹیکس دیتے ہیں یار, یہ تو سارا غریب کا خون ہے. تو اگر آپ کا کردار یہ ہے کہ وہاں سے آپ 9-9 لاکھ کی دوائیں لے کر کھا تو نہیں سکتے, اتنی 9 لاکھ کی دوا سال میں کون کھا جائے گا؟ ہاں میرا خیال ہے بیچتے ہی ہوں گے آگے, تو کیا فائدہ؟ کون سی یہ مسلمانی ہے؟ کیسا اسلام ہے؟ اگر یہ کردار علماء کا بھی ہے تو یہ بڑے دکھ کا مقام ہے. پھر تو انہیں رسالت کا سبب یہ لوگ بن رہے ہیں. ایک ایک بندے نے بہو بیٹیوں تک کو بٹھایا ہوا ہے اسمبلی میں اور کروڑوں روپے وظیفے لے رہے ہیں اور کہتے ہیں حکومت گرا دو. کون سی حکومت گرا دو؟ تم ہی تو اوپر بیٹھے ہو, اتر جاؤ یار. کس کو گرا دے؟ آپ ہی کو گرائے سڑک پر, لوگ بھی بے وقوف ہیں, انہی کو پکڑ کر گرا دیں. وہ حکومت گر گئی, حکومت میں تو تم شامل ہو. جو حکومت میں شامل ہیں انہی کو کیوں نہ گرایا جائے؟ تو پھر حکومت گر جائے گی. دونوں استعفے سینٹ سے اور اسمبلی سے, دیکھتے ہیں کتنے دن حکومت چلتی ہے. ادھر تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں کرنا, موج لگی ہوئی ہے تو وہ پیسے بند ہو جائیں گے, سرکاری گاڑیاں چھن جائیں گی, سہولتیں ختم ہو جائیں گی. تو میرے بھائی یہ سارا دھوکہ اور احکاست جن لوگوں کو اپنا دینی لیڈر ہونے کا دعویٰ ہے, اللہ انہیں توفیق دے اور وہ یہ دھوکہ چھوڑ دے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ ہمارے گناہ ہیں کہ ہماری قیادتیں ایسی ہو گئی ہیں. ہم سب کو غصہ تو پرویز مشرف پہ آتا ہے لیکن ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے دینی رہنما کیا کر رہے ہیں. ہم جو دیندار ہونے کا دعویٰ لیے بیٹھے ہمارا کردار کیا ہے؟ تو میرے بھائی اس ساری صورتحال میں لوگوں کو بھی سمجھاؤ گے یہ کیا پاگلوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح, اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسلام کو ایک زندہ دین ثابت کرو, مسلمان بن کر دکھاؤ کہ یہ شخص مر سکتا ہے, حرام نہیں کھا سکتا, یہ شخص کٹ سکتا ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, یہ شخص مر سکتا ہے, دوسرے کو ایزا نہیں دے سکتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں چھوڑے گا, مر جائے گا. اسلام کو زندہ دین بناؤ. اسلام کو ہم نے رسومات میں اور رواج میں جکڑا ہوا ہے, قرآن کریم کو غلاف چڑھا کر الماریوں میں بند کیا ہوا ہے, اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو پھر اگر مسلمان ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کافر ہم سے دو قدم آگے ہی جائیں گے. تو یہ ہماری کمزوری ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ہمارے کردار کی کمزوری ہے کہ ہمیں یہ روز بد دیکھنے پڑ رہے ہیں. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق عمل دے, ہمارے رہنماؤں کی خطائیں بھی درگزر فرمائے اور انہیں ان کی اصلاح پہلے فرما دے. اللہ کرے میری باتوں سے ناراض تو ہوں گے, خفا بھی ہوں گے, لیکن رضامندی اللہ اللہ کے رسول کی بہتر ہے بہ نسبت انسانوں کی رضامندی کے، خواہ وہ کسی روپ میں ہوں۔ اور دینی عالم یا مولوی یا پیر جو ہوتا ہے اس کی زندگی ذاتی نہیں ہوتی، اس کی لائف پبلک ہوتی، ہر بندے کو حق ہوتا ہے کہ اس پر تنقید کرے یا یہ مقام چھوڑ دے یا لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ پیدا کرے۔ سیاسی لیڈر جو بنتا ہے تو سارا ملک اس پہ تنقید نہیں کرتا، وہی بندہ ہے جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بن گیا تو آپ سارے اس کی ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو بھی آگے لگتا ہے اس کی زندگی پہ تنقید کرنا، جتنے لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے سروں پر سوار ہو تو کم از کم تم تو اسی دے رہا ہو۔ اسی طرح امید رکھتا ہوں کہ علماء حضرات مجھ سے خفا نہیں ہوں گے، میں ان سے بھی محبت رکھتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن بارگاہ رسالت میں کسی کی خاطر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، بات سچی کرنی پڑے گی، خواہ اس کی ذات میری اپنی ذات پر آئے اور دوسرے اطراف پر آئے، بات کھری ہوگی، بات سچی ہوگی۔ تو اللہ توفیق دے ہمارے دینی قائدین، اگر اللہ پاک انہیں قبول فرمائے اور یہ سیدھے ہو جائیں تو ملک کو سیدھا ہوتے تو دیر ہی نہیں لگتی، سارا وہ جلیبی والا جو ہے نا مسئلہ وہ سارا یہاں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس سارے سسٹم کی تائید کرنے کی بجائے بہتری کی طرف اللہ ہم سب کو لے کر جائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں ایسے مواقع دیکھنے نصیب نہ فرمائے جس طرح کے دل آزار ہوں۔ ہمارے ہی گناہوں کا یہ ثمر ہے کہ ہمیں یہ دل آزار مواقع دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اپنی توجہ اپنے آپ پر کیجئے اور جتنا دین کا کام کر سکتے ہیں کریں، جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ آپ کا حکم ہے بلغوا عنی ولا آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جملہ بھی میرا تمہارے پاس ہو تو اسے آگے پہنچاؤ لوگوں تک، امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں تک پہنچائیے اور اپنے سینے سے لگائیے اور اسلام کو اون کیجئے کہ میرا دین ہے، میں مسلمان ہوں، میرا نبی ہے، میرا اللہ ہے۔ بندہ اون تب ہی کر سکتا ہے جب آپ اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے، خود مخالفت کر رہا اور کہہ رہا ہو میرا نبی ہے تو وہ تو مزہ تو نہیں آتا، وہ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے، عملاً تو مخالفت کر رہا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ ہمیں فکر صالح نصیب کرے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، سوچ سمجھ کر چلیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔